بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک تحریر ہے اکابر دیوبند کیا تھے. فرماتے ہیں علم و فضل اور اس کے ساتھ تواضع للہیت. اگر صرف وسعت مطالعہ قوت استعداد اور کثرت معلومات کا نام علم ہو تو یہ صفت آج بھی ایسی کمیاب نہیں. تین باتیں ذہن میں رکھیے گا. وسعت مطالعہ, بہت آدمی کا مطالعہ وسیع ہو جائے. قوت استعداد, ٹھیک ہے استعداد بہت زیادہ قوی ہو. کثرت معلومات, ظاہری بات ہے جب جتنا مطالعہ ہوگا اتنی معلومات کثیر ہو جائیں گی. فرماتے ہیں ان تینوں باتوں کا نام اگر علم ہو تو یہ صفت آج بھی ایسی کمیاب نہیں, بہت ہے. لیکن اکابر دیوبند کی خصوصیت یہ ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع فنائیت اور للہیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. یہ محاورہ زبان زد عام ہے کہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے, لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکابر دیوبند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. چند واقعات ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا, ان صفات میں سے ایک صفت علم کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اندر تعلی ہوتی ہے, بلندی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تکبر ہے, کبریائی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہی کبریائی ہے, بڑائی ہے, اور اللہ ہی کے لائق ہے کبریائی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے جو میری کبریائی میں مجھ سے جھگڑتا ہے میں جو ہو اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں, ٹھیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ, ہم ہر بات میں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ہی بڑے ہیں بھائی. اللہ بڑے بھی ہیں اور کبریائی اللہ ہی کے لائق ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے, تواضع ہے. جیسے آسمانی مخلوق ہے فرشتے, ہم زمینی مخلوق ہیں انسان. جس طرح ہمارے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی طرح آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے لیے ہمارے آنسو چمکتے ہیں. جب بندہ مومن تائب ہو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, عاضی کرتا ہے, کیونکہ آسمان کے فرشتوں کے پاس آنسو کی نعمت نہیں ہے. وہ عبادت میں مشغول کر دیے گئے, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قیام میں, کوئی قومے میں, کوئی قرات میں, کوئی تسبیحات میں. وہ ان کو جو کہہ دیا گیا وہ بس ہمیشہ وہی کرتے رہیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. لیکن اصل کیا ہے کہ جناب ہمارے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی گئی. فالہمہا فجورہا وتقواہا, نیکی کا بھی الہام کر دیا گیا. اب ہمارے لیے دونوں چیزیں ہیں. اب فرشتے اگر کسی عورت کو دیکھیں تو برابر ہے, مرد کو دیکھیں تو برابر ہے, امرت کو دیکھیں تو برابر ہے. لیکن ہمارے اندر ہم جناب عورت کو دیکھیں, نامحرم کو دیکھیں تو جناب والا ہمارا سسٹم الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, خواہشات رکھی. اب اسی خواہشات کو دبانے کا نام کہ جو اس پر دبانے پر قابو پا لیتا ہے کہ جو فجور ہے, فسق ہے, اس کو دبا لوں, بس یہی آدمی جو ہے نا متقی اور پرہیزگار ہے. یہی آدمی اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ جناب والا جب گناہ کے تقاضے ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میرے اندر گناہ کے تقاضے ہی نہیں ہے, فرشتوں کو ثواب نہیں ملتا. کیونکہ ثواب تب ملتا ہے جب آدمی گناہ پر قدرت بھی رکھتا ہو اور پھر گناہ سے بچے. فرشتے گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتے. میں اور آپ گناہ پر قدرت رکھتے ہیں لیکن پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کریں. اللہ اکبر, میں آنکھوں کا زنا کروں گا, آنکھوں کا زانی بن جاؤں گا, کانوں کا زنا کروں گا, کانوں کا زانی بن جاؤں گا. اور فرشتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہاں پر گانا ناچ ان کے لیے سب برابر ہے, ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو الغرض ہمارے لیے تواضع بڑی نعمت رکھی گئی ہے اللہ کے ہاں. اللہ کے خزانے میں اللہ کی ذات جو ہے وہ کبریائی ہے, اور اللہ کے خزانے بے شمار ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے خزانے سے کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو تواضع کا سکہ لے کر آؤ, تواضع کے ڈالر لے کر آؤ. تو اہل علم, چونکہ علیم صفت علیم سے یہ جو ہے نا پرتو حاصل کرتے ہیں, تو جس کے اندر صفات آتی ہیں تو تعلی بھی آتی ہے. اسی وجہ سے توازو کا حکم دیا گیا کہ اہل علم کو خاص طور پر کہ علم کی وجہ سے کہیں دوسرے کو حقیر نہ سمجھ لینا, کہیں چھوٹا نہ سمجھ لینا. ہمارے کتنے اکابر ایسے ہیں جن کے واقعات ہیں کہ ایک صاحب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے پہنچے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دار العلوم دیوبند ملنے کے لیے پہنچے تو جناب خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامان اٹھائے ہوئے ان کا, وہ پہچانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. آج ہم کہیں گے جی میں ہی مفتی شفیع صاحب ہوں, میں ہی مفتی خرم عباسی ہوں, جی جی میں اب آپ میری چپل اٹھائیے, اب آپ میرا سامان اٹھائیے. اتنی فنائیت کے اظہار بھی نہیں کرتے تھے. اتنے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے بعض واقعات ایسے ملتے کہ شاگرد ملاقات کے لیے پہنچے دور دراز کا سفر کر کے, جب شاگرد رات کو سو گئے تو چھپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہوئے استاد اور پاؤں دبا رہے کہ رات بھر کے تھکا ہوا ہے, ٹانگوں میں درد ہوگا تو میں اس کی ٹانگ دباتا ہوں. یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند, کیا یہ صفات مجھ میں ہے؟ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے مہد الخلیل میں جو ایک خاص بات تھی, ہمارے زمانے میں اب بھی ہوگی ظاہری بات ہے, 26-27 سال ہو گئے پڑھے ہوئے وہاں پہ, حضرت کا ذوق تھا, حضرت مولانا یا مدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تھا, اکابر علماء دیوبند کے قصے سنائے جاتے تھے وہاں پہ وہاں پر. تو اس کی وجہ سے نا ایک ذوق پیدا ہوتا تھا کہ بھائی رات رات بھر مطالعہ کرنا, ہاں پھر تہجد بھی کبھی قضا نہ ہونا, تکبیر اولی قضا نہ ہونا, صف اول قضا نہ ہونا. آج ہمارے مدارس میں اس چیز کا فقدان ہے. اکابر دیوبند کے جو واقعات ہیں اس کے ذریعے سے نا انسان کے اندر ایک ہمت, ایک جو ہے نا جہد پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے. ہاں کس طرح انہوں نے للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کام کیے, مٹ کے جو ہے نا کام کیے, کیسے ان کا جو ہے نا کس طرح ان کی امانت داری کیسی تھی. امانت داری کے واقعات پہلے بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جناب اگر دار العلوم دیوبند یا مدرسہ سہارنپور میں پڑھانے والا استاد, ہاں اگر اپنے کھانے کو اڑنے والے بخارات سے, حمام کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا تو اس کے قریب اپنا کھانا رکھ دیتے تھے, چولہے پہ نہیں, چولہے تو تھے بھی نہیں اس زمانے میں, لکڑیاں ہوتی تھیں, اس کے قریب اپنا کھانا رکھ دیتے تھے کہ اڑنے والے بخارات سے ہمارا کھانا گرم ہو جائے گا, تو اس بخارات کے بھی پیسے دیا کرتے تھے. حالانکہ بھائی بخارات تو ہو کے ویسے ختم ہو جانے ہیں نا, لیکن اس بخارات کے بھی پیسے دیا کرتے تھے. ایسی امانت داری تھی, ایسی امانت داری تھی. کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند ایک صاحب ملنے کے لیے آ گئے, درس ہو رہا ہے, فوراً ٹائم نوٹ کر لیا, جی 5 منٹ درس کے نہیں ہوئے, 6 منٹ درس کے نہیں ہوئے, پورے مہینے کا نوٹ کیا اور پھر اس کے حساب سے تنخواہ کو کٹوتی کرا دی. ایسی امانت داری. آج ہمارا حال یہ ہے, ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں تو اپنی ہی بات کروں گا, جی ہماری تنخواہ کٹ جائے تو ہم محترم سے ناراض, جی ایک دن چھٹی کر لی تو کیا ہوا, اگر 10 منٹ میں لیٹ آ گیا تو کیا ہوا. میرے عزیز طلبہ ایک نصیحت کرتا ہوں, کبھی درسگاہ میں تاخیر سے مت جانا. انسان ہے, کبھی ہو بھی جاتا ہے, اب ٹائر پنکچر ہو گیا, کبھی کوئی عذر ہو گیا, لیکن وہ شاذ و نادر ہو نا, شاذ و نادر ہو. آپ کے طالب علم کو یہ بات پتا ہو کہ استاد صاحب 7:45 درسگاہ کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے طالب علم کو پتا ہونا چاہیے. بہت کوئی عذر ہو گیا تو چھٹی ہو گئی, ورنہ چھٹی ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بات ہی نہیں ہے. چھٹی کیوں؟ یہ سبق ہے کہ جب ہم اپنے طالب علم کو پڑھاتے ہیں تو اس کو ذہن میں رہتا ہے کہ جب مجھے پڑھانا ہے نا وقت کی پابندی کرنی ہے, چھٹیاں نہیں کرنی ہے. لیکن آج اب معاملہ کیا ہے, میں 10 منٹ لیٹ پہنچ رہا ہوں, 15 منٹ لیٹ پہنچ رہا ہوں, تو میں طالب علم کو ایک سبق دے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ 15 منٹ خیانت بھی کر لو کوئی مسئلہ نہیں. تو خائن پیدا ہوں گے طالب علم, خیانت کریں گے. اپنے سبق کو ایمانداری سے پڑھائیے, نصاب کو مکمل کیجئے اور ایسے انداز سے کیجئے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب پر چلنا چاہیے. جناب والا شروع میں ایک صفحہ آخر میں دس دس صفحے, جیسے ہمارے درس نظامی میں عام طور پہ مشہور ہے نا مدرسوں کے اندر, پہلے تین مہینے استاد بھی سمجھتا ہے شاگرد بھی سمجھتا, اگلے تین مہینے استاد سمجھتا ہے شاگرد نہیں سمجھتا, اگلے تین مہینے جو آخری سماعی نہ استاد سمجھتا نہ شاگرد سمجھتا. بھائی آپ نے پہلے سے حساب کیوں نہیں لگایا, آپ کے پاس صفحے تھے 400 صفحے آپ نے پڑھانے پورے سال کے اندر, آپ نے دن لگا لیے بھائی پڑھائی کے تو 210 ہی دن بن رہے ہیں. صحیح ہے جی جمعے بھی آئیں گے جناب, یہ سماعی ششمائی کی چھٹیاں بھی آئیں گی, پھر ایک مہینے پہلے 8 مہینے پڑھائی ہوتی ہے, 9 مہینے پڑھائی نہیں ہوتی, ویسے بھی دیکھا جائے تو رجب کے مہینے میں تو پڑھائی نہیں. کیوں نہیں حساب لگایا؟ پہلے سے حساب لگا کر اس کو لے کر چلنا ہے کہ بھائی روزانہ 4 صفحے پڑھانے, روزانہ 5 صفحے پڑھانے. جب آپ یہ استاد آپ ایماندار بنیں گے, آپ امانت دار بنیں گے, تو آپ کا طالب علم بھی امانت دار بنے گا. اگر میں امانت داری نہیں کروں, جب چاہا درسگاہ میں پہنچ گئے, جب چاہا درسگاہ سے اٹھ کے چلے گئے, جب چاہا چھٹی ہے, جب چاہا نہیں آ رہے جا رہے ہیں, تو طالب علم کو آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ جناب اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کا ہم نام لیتے ہیں, صحیح ہے, وہ وقت کے انتہائی پابند تھے. دارالعلوم دیوبند میں اس زمانے کے اندر لوگوں کے ایسے چندے جمع ہوتے تھے تو جو ناظم تھے وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کے ایسے جو ہے نا جو ان کی طرف سے مقرر ہوتا تھا وہ جمع کرتے ہوئے آتے تھے. ٹھیک, کسی کے یہاں سے آٹا مقرر تھا, کسی کے یہاں چاول مقرر تھا, کسی کے یہاں سے کچھ, کسی کے یہاں سے کچھ. اب یہ کام کس کا کر رہے ہیں بھائی؟ مدرسے کا کر رہے ہیں, ذاتی کام کر رہے ہیں, مدرسے کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جمع کرتے 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 مدرسے پہنچے تو 15 منٹ لیٹ ہو گئے, پھر پہنچے اگلے دن تو 10 منٹ لیٹ ہو گئے, پھر اگلے دن پہنچے تو 12 منٹ لیٹ ہو گئے. تو جناب سارے مہینے میں جتنے منٹ لیٹ ہوتے جمع کرتے اور تنخواہ کٹوا دیتے. بھائی کام تو مدرسے کا ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر اتنا خوف الہی تھا, اتنا خوف الہی کہ نہیں, امانت یہ ہے کہ جب وقت پر ہے تو مجھے وقت پر پہنچنا چاہیے. حالانکہ مدرسہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مدرسے کا ہی کام کر رہے ہیں, مدرسے میں آپ مدرسے کی کام کی وجہ سے آپ دیر سے پہنچے, مدرسے کے کام کی وجہ سے. آپ نے نام سنا ہوگا دارالعلوم کراچی کے استاد تھے قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہو گئے سبا اشرا کے قاری تھے, نابینا تھے. ان کے ساتھ ایک اور استاد ہوا کرتے تھے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی دارالعلوم کراچی کے استاد تھے. تو ان حضرات کی تشکیلیں ہوتی تھیں کہ بھائی فلانی جگہ امتحان لینے جانا ہے, فلانی جگہ امتحان لینے جانا ہے, فلانی جگہ امتحان لینے جانا ہے. اسی طرح مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہاں ان کی بھی تشکیل ہوتی تھی. تو مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تو دارالعلوم کراچی کے استاد تھے, یہاں پہ شیخ الاسلام صاحب کے بھی استاد تھے, مفتی اعظم پاکستان صاحب کے بھی استاد تھے. تو ان کا واقعہ لکھا ہے مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب چلتے تھے جاتے تھے امتحان لینے کے لیے تو ادارہ ٹیکسی کے پیسے دیتا تھا کہ ٹیکسی سے جائیے, ٹیکسی سے آ جائیے. ٹھیک ہے جی, تو جاتے ہوئے چونکہ جلدی پہنچنا ہوتا تھا تو ٹیکسی کرتے تھے. جب امتحان لے کے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے ماتحت تو کہتے میاں مدرسے کا پیسہ کیوں خرچ کریں, دونوں بس میں لٹک کے پہنچ جاتے ہیں, مدرسے میں سارے پیسے جمع کرا دیں گے, باقی جو پیسے کرائے کے بچتے وہ ہماری طرح جیب میں نہیں رکھتے, وہ مدرسے کے جناب والا اس کے اندر خزانے میں جمع کرا دیتے کہ یہ پیسے ادارے کے بچ گئے. اس کو کہتے ہیں امانت دھیانت. جبھی تو دیکھیں کہ آج ان کے نام ہے, زندہ نام ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت دھیانت کہاں ہے؟ معاملات کہاں ہیں؟ جیسے چاہو زندگی گزارو, مدرسہ اس کو نہیں کہتے, تربیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. لوگ کہتے ہیں ارے اگر ہم نے سختی کی تو بھاگ جائیں گے, بھاگ جائیں. میں یہ کہتا ہوں بھاگ جانے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 گدھے پالنے سے بہتر ہے ایک گھوڑا پالا جائے. عربی النسل گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ پالنا زیادہ بہتر ہے 10 گدھے پالنے سے, ایک بات. دوسری بات, آپ کیڈٹ اسکول کیڈٹ کالج کو دیکھیے, وہ پہلے دن سے سختی کرتے ہیں, اپنے نظام پر لے کر آتے ہیں, تربیت وہاں پر ہوتی ہے. اب ہم نے تربیت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے. بھاگ جائے ایسا طالب علم, جس کے اندر نہ امانت ہو نہ دیانت ہو نہ سنت کی اتباع ہو نہ سنت سے پیار ہو نہ نظر کی حفاظت کی فکر ہو نہ تکبیر اولی کی فکر ہو نہ قرآن شریف یاد کرنے کی فکر ہو, تو اس طالب علم پر ہم لوگوں کا خرچہ کیوں کریں بھائی؟ صرف یہ کہہ کر یہ بھاگ جائیں گے, یہ بھی غنیمت ہے یہ بھی خیانت ہے, اس کو خیانت سمجھتا ہوں. ہمیں ایسے طالب علم تیار کرنے ہیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی نظیر پیش کریں. ہم نے یہ کریڈٹ, یہ ہمارا کیا دینی کریڈٹ ہے, وہ دنیا کے کریڈٹ بنتے ہیں تو ان کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے, ہاں ترتیب ہوتی ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے, وہ تہجد میں اٹھتے ہیں, وہاں پہ لازم ہے تہجد. یہاں پر طالب علم تہجد میں اٹھتا ہے تو اتنی بڑی بڑی جمائیاں لیتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں. تہجد میں اٹھنے کے بعد صحیح ہے مسجد کی صفائی بھی انہی کے ذمے ہوتی ہے, پھر نماز فجر باجماعت اور اس سے پہلے قرآن شریف کی بھرپور تلاوت, اور اس کے بعد 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر بھاگنا, اور اس کے بعد سوئمنگ. جناب چاہے سردی ہو یا گرمی ہو, یہ ان کی زندگی کے روٹین ہے. پھر جناب والا ناشتہ, ناشتے کے بعد پھر پڑھائی, پڑھائی کے بعد پھر جناب والا عملی مشقیں. ہاں تو وہ کیا کہتے ہیں, بھاگ جائے گا بھائی, ایسے تو بھاگ ہی جانا چاہیے نا. جس طالب علم کی زندگی میں سنت ہی نہیں آ رہی, وہاں پر کبھی آپ نے ہولیا کسی جو ہے نا کیڈٹ کا فوجی کا تبدیل دیکھا ہے کہ کسی کی شرٹ باہر نکلی ہوئی ہے, کوئی آڑا تیرا چلتا ہوا آ رہا ہے, ایسے ڈھیلے سے چلتے ہوئے آ رہے. ہاں وہ تو چلتے بھی بالکل اسٹریٹ ہے, یہاں پہ کہو کھڑے ہو جاؤ تو ہمارے تعلیم کھڑے ایسے ہوتے. دیکھ رہے آپ, ٹیک لگا کے باقاعدہ استاد کے سامنے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچارہ معذور ہے. کیوں, تربیت نہیں ہو رہی ہے, اور اصل چیز تربیت ہی ہے, تربیت ہے. وہاں پر 3 منٹ کے اندر کھانا کھانا ہے, یہاں پر جناب والا کھا رہے ہیں چوپڑی مار کے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے. جس دن الحمدللہ گوشت پک گیا تو اس دن تو الحمدللہ بوٹی کی خیر نہیں ہے, اور جس دن دال پک گئی تو محتمیم کے لیے بدعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ محتمیم تو ہے ہی کنجوس. صحیح ہے جی, ہر وقت جب دیکھو دال ہی کھلاتا رہتا, کیونکہ جب جہالت جنگ ہوگی نا تو آپ لوگوں کے لیے مرغ مسلم بنیں گے. ٹھیک ہے, بکرے کے بکرے اتر رہے ہوں گے ماشاء اللہ, وہ بھی روسٹڈ بروسٹڈ. ہاں یہ حال ہے ہمارا. تو میرے عزیز طلبا, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے, اور یہ ہوگا اکابر کے قصے پڑھنے سے, اکابر کے واقعات پڑھنے سے, ان کی للہیت, ان کا اخلاص. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بھی یہ کام کرنا ہے, مجھے بھی اللہ والا بننا ہے. وہ بھی تو انسان تھے, ان کی زندگی کے اندر کسی کے اندر 2 گھنٹے کی نیند, کسی کی 4 گھنٹے کی نیند, کسی کی 5 گھنٹے کی نیند, باقی زندگی میں کام ہی کام, کام ہی کام, کام ہی کام. ان کی زندگیوں میں برکت کتنی تھی اور ہماری زندگیوں میں بے برکت ہی کتنی ہے. ہم سے مطالعہ ہی نہیں ہوتا. ایک طالب علم سے پوچھو ایک کتاب کا, بس ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا, 6 کتابیں آف پہ لگی ہوئی تھی. صحیح ہے جی, یہ ایک کتاب یاد کر لی, جس استاد نے ذرا ڈنڈا اٹھایا اس کی کتاب یاد ہو گئی, باقی 6 کتابیں جناب والا وہ اصل میں وہ کتاب یاد کر رہا تھا. تو بھائی آپ کیسے طالب علم ہیں کہ آپ کے پاس علم کا ہی وقت نہیں ہے؟ صبح سے لے کر رات تک رات آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے, رات آپ آرام سے سوتے ہیں, اس کے باوجود صبح اسمبلی میں آتے ہیں تو بڑی بڑی جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو بناؤ, یہ اکابر دیوبند کا خاصہ تھا. تو فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام صاحب کہ کچھ واقعات ملاحظہ فرمائیے تواضع للہیت کے. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بحر نا پیدا کنار تھے. ان کی تصانیف آب حیات, تقریر دلپذیر قاسم العلوم, اور مباحثہ شاہجہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا کچھ اندازہ ہوتا ہے, اور ان میں سے بعض تصانیف تو ایسی ہیں کہ اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہی بات ابھی میں کہنے والا تھا کہ ہمارے پاس بھی یہاں پہ حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں. جناب والا ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے مجھے منطق میں بھی عبور چاہیے, فنون میں بھی عبور چاہیے, اور علوم قرآن و حدیث میں بھی عبور چاہیے, تب جا کے تو کتابیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ ہم کو عربی سمجھ میں آ جاتی ہے, حضرت کی اردو سمجھ میں نہیں آتی. اور ان میں سے بعض تصانیف تو ایسی ہیں کہ اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. حد یہ ہے کہ ان کے ہم اثر بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کا یہ جملہ دار العلوم میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا 6 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اب وہ کچھ کچھ سمجھ میں آئی ہے. انہی کے ہم اثر 6 مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ کچھ سمجھ میں آئی ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی مولانا نانوتوی کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آتی. جب حضرت نانوتوی کی تحریریں حضرت تھانوی جیسے عالم کی سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ جیسے ناقص کی سمجھ میں کیا آئیں گی؟ علوم کے سمندر تھے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مولانا نانوتوی کی تحریریں اب بھی میری سمجھ میں نہیں آتی اور زیادہ غور و خوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں، اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضروریات کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں، پھر کیوں مشقت اٹھانی چاہیے؟ ایسے وسیع و عمیق علم کے بعد بالخصوص جبکہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو، عموماً علم و فضل کا زبردست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے، یعنی تکبر. لیکن حضرت نانوتوی کا حال یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبا بھی مجھ پر لگا ہوا ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. اگر یہ مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چلتا. چنانچہ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بقول مولانا احمد حسن صاحب امروزی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی کبھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے، اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھوا لیا کرتے تھے. یہی حال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا تھا. انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بنا پر حضرت مولانا نانوتوی نے ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جیسے بلند پایا محقق جو علامہ شامی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، حضرت گنگوئی کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے. ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی، سب طلبہ کتابیں لے کر اندر کو بھاگے، لیکن مگر مولانا سب طلبہ کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں، لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ گئے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ، لیکن حضرت تھانوی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے واعظ کہنے کے لیے اصرار کیا. مولانا نے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے، مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر واعظ کے لیے کھڑے ہو گئے اور حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد پڑھی، اور اس کا ترجمہ یہ کیا ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے. مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یہ ترجمہ غلط ہے، اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آوے اس کو واعظ کہنا جائز نہیں. حضرت شیخ الہند کا جوابی رد عمل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ذرا دیر گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. ترجمہ صحیح تھا اور ان صاحب کا انداز بیان توہین آمیز ہی نہیں اشتعال انگیز بھی تھا، لیکن اس شیخ وقت کا طرز عمل سنیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مولانا فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے واعظ کی لیاقت نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا. خیر اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو گئی، یعنی آپ کی شہادت. چنانچہ واعظ تو پہلے ہی مرحلے پر ختم فرما دیا. اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ غلطی کیا ہے تاکہ آئندہ بچوں. انہوں نے فرمایا کہ اشد کا درجمہ اثقل زیادہ بھاری نہیں بلکہ اضر زیادہ نقصان دہ کا آتا ہے. مولانا نے برجستہ فرمایا حدیث وحی میں ہے یاتی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشد علیہا، کبھی مجھ پر وحی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. کیا یہاں بھی اضر یعنی زیادہ نقصان دہ کے معنی میں؟ اس پر وہ صاحب دم بخود برخوردہ رہ گئے. حکیم الامت حضرت مولانا اشبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں مدرس تھے، انہوں نے مدرسے کے جلسے کے موقع پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند کو بھی مدعو کیا۔ کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے، ادھر علماء دیوبند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی، اس لیے یہ حضرات یوں سمجھتے تھے کہ علماء دیوبند کو معقولات میں کوئی درک نہیں۔ حضرت تھانوی اس وقت نوجوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کانپور کے ان علماء کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ معقولات و منقولات دونوں میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شیخ الہند کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زہر بحث آ گیا۔ اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت تھانوی شیخ الہند کی تقریر سنانا چاہتے تھے جلسے میں نہیں آئے تھے۔ جب حضرت کی تقریر شباب پر پہنچی اور اس معقولی مسئلے کا انتہائی فاضلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھانوی کو انتظار تھا۔ حضرت تھانوی اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شیخ الہند کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ جو ہی حضرت شیخ الہند نے ان علماء کو دیکھا، تقریر کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب گنگوئی موجود تھے، انہوں نے دیکھا تو تعجب سے پوچھا، حضرت اب تو تقریر کا اصل وقت آیا تھا، آپ بیٹھ کیوں گئے؟ شیخ الہند نے جواب دیا، ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی تو اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جو آپ کو بے بس پایا تو کھسیانہ ہو کر اس نے حضرت علی کے روح مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے حضور کی محبت کی بنا پر اس یہودی سے الجھا تھا، اگر تھوکنے کے بعد کوئی اور کاروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافعت ہوتی۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے اس عمل سے حضرت علی کی یہ سنت تازہ فرما دی۔ مطلب یہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہو رہی تھی، لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپنا علم جتانے کے لیے ہوتی، اس لیے اسے روک دیا۔ میرے عزیز طلبہ، اس تواضع کا تعلق علم سے بڑا ہی گہرا ہے، جیسے کہ بھرا ہوا لدا ہوا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی میرپور کا خاص کا سفر ہوا تو جناب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، اس وقت تو آم لگے ہوئے تھے، ابھی دیکھا کیلے، اب کیلے کا درخت بالکل زمین پر ہے ایسے، ہاں جو لدا ہوا درخت ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے۔ تو جو پھلدار ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے لبریز علم ہوتا ہے نا، اس کے اندر تواضع ہوتی۔ ہمیں آ کر بسا اوقات لوگ گالیاں دیتے ہیں، بچوں کے والدین آ جاتے ہیں گالیاں دے کر جاتے ہیں، تو اب جو جس کے اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ گالی کا جواب اگر محتمیم نے بھی گالی سے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ محتمیم صاحب کے اندر بھی کیا بھری ہوئی ہے بھائی، گالی بھری ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سامنا والے کے اندر گالی بھری ہے وہ گالی دے، ہمارے اندر دعائیں بھری ہم دعائیں دیں۔ یہ اخلاق کی تربیت، یہ توازو، یہ نہیں کہ میں محتمی ہوں، میں عالم دین ہوں، میں تو امام ہوں، تو مجھے کوئی کچھ کہہ دے تو جناب میرے تو ناک منہ چڑھ جائے گا، کوئی بات نہیں، اس کا ضرب اس کے ساتھ ہے، اس نے گالی دی اس کی مرضی ہے میرے بھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے لوگوں نے برا بھلا کہا، لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کی جناب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیکھنا یہ جھکنے کی علامت ہوتی۔ کوئی مجھ سے برا کرے میں اس کو اچھا کروں۔ اب مدرسہ ہے، آپ طالب علم ہیں، درسگاہ کے اندر مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی طالب علم چھیڑم چھاڑی میں ماہر ہوتا ہے، کوئی آپ کو باتوں میں لگانے میں ماہر ہوتا ہے، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، دو تھپڑ جھڑ دے اس کے منہ پہ، لیکن یہاں پر ہی پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر یہ غصہ اپنے لیے ہے یا اللہ کے لیے۔ اگر اپنے لیے تو آپ تھپڑ لگا دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، ہاں اس کو حقیر جانیں گے، اور اگر اللہ کے لیے تو خاموش ہو جائیں گے اور یہ دعا کریں گے، اللہ میرے اس ساتھی کو بھی سمجھ عطا فرما دیجئے کہ اپنے علم کے وقت کو ضائع نہ کیا کرے۔ اے اللہ یہ توفیق آپ نے مجھے دی ہے, میرا اپنا ذاتی کمال تو کسی کا کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے اندر تو پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے میرے بھیا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے بزرگوں کی سوان حیات کو پڑھا کریں, اس سوان حیات سے ہمارے اندر ان کے جو ہے نا اثرات منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور شروع میں بتکلف انسان تواضع کو اختیار کرتا ہے, پھر آہستہ 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 اس کی عادت بن جاتی ہے, پہلے بتکلف پھر انشاءاللہ تعالی یہ کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. پھر کوئی برا کہے تو برا نہیں لگتا. جیسے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض اہل رسومات نے بہت برا بھلا لکھا, بہت برا بھلا لکھا, تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا الیاس کاندھلوی صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے, اس وقت حضرت کی آنکھوں میں موتی آ گیا تھا, بینائی چلی گئی تھی, بہت کم رہ گئی تھی تو پڑھ نہیں سکتے تھے. حضرت نے فرمایا مولانا الیاس صاحب سے کہ مولوی الیاس ذرا مجھے پڑھ کر تو سناؤ. کہ حضرت میں تو یہ الفاظ پڑھ بھی نہیں سکتا, اس کے اندر اتنی گندگی لکھی ہوئی. کہ بھائی میں اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی جو باتیں میرے اندر لکھی گئی ہیں وہ ہیں تو میں اس سے توبہ کروں گا, اللہ سے معافی مانگوں گا, اللہ اکبر, اور اگر نہیں ہے تو میں شکر کروں گا اللہ آپ نے مجھے اس عیب سے پاک رکھا ہوا ہے. یہ نیت, مخالفین کی بات سننے کی بھی یہ نیت. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کانپور پہنچے. اب وہ کانپور میں پہنچنے کے بعد وہاں پر اہل رسومات کا بڑا زور تھا, تبھی اسٹیج پر تشریف لائے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا, ایک پرچی آئی, ذرا سنبھل کر بیان کرنا, تم کافر ہو, سنبھل کر بیان کرنا, تم جولاہے ہو, اور سنبھل کر بیان کرنا, صحیح ہے جی, تمہارے علم پر ہم کو اعتماد نہیں, ذرا ہلکا بیان رکھنا. حضرت نے فرمایا بھائی آپ سب گواہ لائیں, پہلی بات لکھیے کہ میں کافر ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول ہوں. چلو بھائی ایمان آ گیا, ٹھیک ہے جی, میں مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے میں کوئی شبہ رہا؟ ایک اشکال ختم. دوسرا کہا جولا ہے تو یہ کہتے ہیں آپ غلط فرماتے ہیں, میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں اور میں فاروقی النسب ہوں اور ابھی تک ہمارے پاس نسب بھی محفوظ ہے. دو باتیں ختم ہو گئی. تیسری بات کہ میں علم سے سنبھل کر بیان نہیں کروں گا, حق کو حق بیان کر کے رہوں گا, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. تو کتنے آسان سے مسئلے کو حل فرما دیا. مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, ابھی بیان شروع کرنے والے تھے کہ کسی بدبخت نے کھڑے ہونے ہو کر کہا, اے زانی کی اولاد, اے زانی کی اولاد. تو حضرت نے کچھ بھی نہیں فرمایا, حضرت نے اتنا فرمایا کہ بھائی میرے والدین کی نگاہ کے گواہ اب بھی موجود ہیں, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی, الحمدللہ میں ثابت النسب ہوں. بس اتنا کہا, بیان شروع کر دی. جس کے اندر جو ہوگا وہی نکلے گا. اب یہاں طلبہ, ایک نے گالی دی, میں بھی گالی دی, مار رہا ہوں, گالی دی تھی اس نے مجھے, ماں کی گالی دی تھی. جس کے اندر گالی بھری ہوگی وہ گالی دے گا, ٹھیک ہے. دیکھو ایک لوٹا ہے, ایک گلاس ہے, اس کے اندر زمزم ہے, ہاں ایک لوٹا ہے اس کے اندر پیشاب ہے, تو جس کے اندر پیشاب ہوگا کیا نکلے گا؟ پیشاب نکلے. اور جس کے اندر دودھ ہوگا, آب زمزم ہوگا, اس کے اندر کیا نکلے گا بھائی؟ آب زمزم اور دودھ. تو ہم علم کے ذریعے سے اپنے اندر آب زمزم اور دودھ کو لے کر آئیں, پیشاب پخانے کو نہ بھریں. برائی کا بدلہ جو ہے نا اچھائی سے دینا سیکھو, برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو دنیا والوں کا کام ہے, یہ شیطانی صفات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر علماء دیوبند کے طریقے پر تواضع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور علم کے اندر جو چاشنی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تواضع سے. ڈانٹ پٹ رہی ہے استاد کے سامنے عاجزی سے کھڑے, استاد نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی. استاد کا کہنا نہ ماننا, چاہے وہ آپ کا قاعدے کا استاد ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات ہم پڑھتے ہیں مدرسوں میں لیکن وہ استاد ہمیں نہیں پڑھاتے. ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ جو استاد ہے نا یہ ہمارا استاد نہیں ہے, وہ بھی ہمارا استاد ہے, اور ان کا کہنا نہ ماننا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں ہم تو بڑے درسگاہ میں پہنچ گئے, ابھی کل کا چھوکرا بھی فارغ ہو کر آیا, تکبر کی علامت. اللہ تعالی ہمیں بڑائی سے بچائے, تواضع کی نعمت سے مالا مال فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.